مراد المشتاقین، سید العرب والعجم، سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا، نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبده و رسوله، بالهدى و دین الحق ارسله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، آمنت بالله صدق الله العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم، صلاة و سلام علیك یا رسول اللہ. محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، فإن من جودك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کافی عرصے سے درس سیرت کا یہ پروگرام چند دیگر تبلیغی مصروفیات اور دینی اور تبلیغی دوروں کی بنا پر موقوف رہا، اور آج الحمدللہ پھر اسی تسلسل کو ہم جہاں سے ہم نے اس درس کے آخری جملے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے وہیں سے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہماری ذہنی، قلبی، روحانی، باطنی اور ظاہری تمام تر امور کی تسکین، تمانیت اور راحت کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. ہم اپنے ظاہر و باطن، اپنے قلب و جگر، اپنے روح اور احساس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال، آپ کے فرمان، آپ کے احوال، آپ کے کردار اور آپ کی شائستہ زندگی مبارکہ سے وہ فیض ہم گنبد خضرا سے حاصل کر رہے تھے اپنے مرشدان گرامی اور اولیاء کاملین کے تسلسل کے پرنالے سے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی جس کا اگر سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو ایک عام آدمی بھی بہترین عالم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید آپ کے سینے پر اترا، قرآن کیا کہتا ہے آپ کا عمل اس کی نشاندہی کرے گا، قرآن کا مزاج کیا ہے آپ کا قول اس کی نشاندہی کرے گا، قرآن کے اہداف کیا ہیں آپ کی تقریر، آپ کی نشست، آپ کی برخاست، آپ کی مجاسلت، نشست و برخاست، آپ کی سنگت و دشمنی، المختصر وہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اہداف کو متعین کریں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پورا قرآن ہی قول مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ. اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا تھا کہ ایمان ہے قول مصطفیٰ اور قرآن ہے حال مصطفیٰ، کیونکہ ایمان قرآن کا مین مغز ہے، اور مغز جو ہوتا ہے وہ صدف کے اندر ہوتا ہے، سپی کے بطن میں ہوتا ہے، مغز گٹلی کے اندر ہوتا ہے، مغز محفوظ ہوتا ہے. تو جو محفوظ اور اس کو کورڈ کی ہوئی جو چیز ہے وہ قرآن ہے، اور اندر جو مغز ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے بالاتفاق اصل الاصول معدن جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے. اسی کو ذکر کرتے ہوئے اعلی حضرت فرمایا کہ ایمان اور قرآن، ایمان مغز ہے، قرآن اس کا وہ کورڈ ہے، قرآن اس کا وہ پیغام ہے ظاہری. اور قرآن کی مثال بلا تشبیہ یوں ہے کہ جس میں بادام کا مغز جس طرح جس خول کے اندر ہوتا ہے، تو بلا تشبیہ اللہ کا کلام بلا تشبیہ اپنے اندر ایمان کے اس برکات کو رکھتا ہے، اور وہ قلب مصطفیٰ جو اس کے نمو اور اس کے نزول کا مرکز ہے. اسی کو اعلی حضرت نے دونوں کو ملا کر کہا کہ ایک حضور کا فرمان ہے، ایک حضور کا خود حال ہے. تو حضور کا حال جو ہے وہ سپی کے مانند ہے، اس صدف کے مانند ہے جس میں موتی موجود ہوتا ہے. تو اس لیے اعلی حضرت نے قرآن کو زبان پر نہیں رکھا اور ایمان کو حال پر نہیں رکھا. بہت خوبصورت، میں اگر اسی شعر کی تشریح کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا، کہ کتنے پیارے قرینے سے اعلی حضرت نے تمام تاریخ اور کردار مصطفی کو سمجھ کر جو الگ الگ کیا ہے. فرمایا ایمان قال مصطفی، قرآن حال مصطفی. اب قرآن کو آپ کا حال قرار دینا یہ بھی ایک بہت مبارک جملہ ہے، لیکن درس طویل ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جاتا. اور ایمان کو آپ کا قول کہنا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے ذات مصطفیٰ کریم کی جملہ جہتوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی تمام تجلیات کو جو دو قسموں پر منقسم کیا، ایک کو حال پر ایک کو قال پر. حال قرآن کی نمائندگی کرتا ہے اور قال ایمان کی نمائندگی کرتا ہے. تو یہ سبق در سبق اور سبجیکٹ در سبجیکٹ بنتے ہوئے آگے اس پر عنوان، اور میں کہتا ہوں مستقل کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے، جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جس دانائی کے طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ اور قرآن حال مصطفیٰ. انشاءاللہ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یوم ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اعلی حضرت کے بعض جو فکری اشعار ہیں، تمام اشعار کا جواب نہیں ہے، لیکن جو ایسے ہیں کہ جس پر حضور کی ذات مبارکہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو چکی ہے اور ظاہر ہو چکی ہے اس کا احاطہ کرتے ہیں. اور پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، میری بہت پرانی یہ خواہش تھی کہ ایک لمبی نشست ہوں کئی دنوں پر ہوں، لیکن ہم امام احمد رضا کی غلامی کا یہ حق ادا کریں اور جنہوں نے امت پر احسان کیا یہ بتائیں کہ امام احمد رضا کا حاشیہ ہدایت النحو سے لے کر اور الدولت المکیہ کے اختتام تک جو امام احمد رضا نے 1000 کتابیں امت کو پیش کی ہے، وہ کتابوں کا مقصد کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی، اس کے دلائل. ان موضوعات پر تو اور علماء نے بھی لکھا، لیکن امام احمد رضا کی انفرادیت کیا ہے اور تمام مجددیت کے اندر اور دیوانے اور بزم مجددیت کے اندر امام احمد رضا کی تنہا و یکتا شان کیا ہے. انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے کہ ہم بارگاہ رضویت میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ ان ایک ایک کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں تاریخ کا تناظر میں پیش کریں گے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ امام احمد رضا کو موضوع وقت پر پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو امت کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا، اور امام احمد رضا خود نہیں آئے، ان کی کتابوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ قدرت کا ایک فیصلہ تھا جو اس وقت متعین ہوا ہے. خدا کی قسم لوگ حیران ہو جاتے ہیں ان کی تحریر کو دیکھ کر کہ انسان ہو کر غضب کا حافظہ، انسان ہو کر فیضان ایسا. تو اس لیے عرب کے علماء بھی چیخ اٹھے. اور دولت المکیہ، میں ایک دفعہ سفر افریقہ میں تھا، میں نے دولت المکیہ کو سطر بہ سطر پڑھا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد میرا سینہ امام احمد رضا کی محبت سے جوش مار رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور حرمین کے علماء آپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ اگر اس دور میں نبی پاک اور خدا کی اگر کوئی حجت ہے اور حضور کا زندہ اور جاوید کوئی معجزہ ہے تو اے ہندی عالم امام احمد رضا وہ آپ کی شخصیت ہے. وہابیت کے منہ پر وہ گیلا جوتا آج بھی دولت المکیہ موجود ہے. خلیل احمد امبیٹھوی کا کیا حل ہوا جدہ کے اندر، اور علماء اہل سنت نے اس کا کیا حل کیا؟ یہ تو نجری کتے آ جائے ہیں، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب سنی تھے الحمدللہ جنہوں نے گنبد بنائے. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو جو جدہ کے سائل سے لے کر پھر مکہ اور مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے دوبارہ ساحل جدہ تک چھوڑنے میں جو علماء کا جمع غفیر، مسجد نبوی کے امام، مسجد حرام کے امام، مکہ کے مفتی اعظم، مدینہ کے مفتی اعظم اعلی حضرت کے سامنے ہاتھ باندھ کر تحریر سند حدیث لیتے تھے، اور حجت الاسلام میں وہ تمام تحریریں اب جمع فرمائی الاجازات المتنیہ کے اندر، اور اس کو جمع کر کے آپ نے ظاہر فرمایا کہ یہ میرے والد گرامی امام احمد رضا کی علمی جلالت اور سلابت ہے کہ دنیا کہہ اٹھی کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ابو حنیفہ کا دور دوبارہ لوٹ آیا کہ علماء کسی ایک عالم پر متفق ہونے کے لیے ایسے دوڑ رہے ہیں جس طرح دنیا تحصیل علم کے لیے ابو حنیفہ کے پیچھے جاتی تھی۔ تو یہ اللہ نے علم فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، بس اللہ ہمیں ان پیغام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کا نام لے تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق میں مرمت کریں۔ اور ہمارا نظریہ الحمدللہ آپ سنتے ہیں کہ میں کچھ سالوں سے الحمدللہ حج پر ہوتا ہوں، لیکن حج پر جانے سے پہلے میں نے جتنے بھی درس دیے ہیں بالخصوص بقرعید اور ذبیحے کے مسئلے پر اور قربانی کے مسائل پر، اس میں آپ نے دیکھا کہ میرے پاس پورا ڈائز ہوتا تھا، فتاوی اہل حدیث، فتاوی سلفی، فتاوی امدادیہ، فتاوی رشیدیہ، ٹھیک ہے، فتاوی علماء اہل حدیث، فتاوی ثنائیہ، اور بیچ میں فتاوی رضویہ ہوتا تھا۔ ہم ایک سوال سب سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہی سوال اعلیٰ حضرت سے پڑھتے تھے، اور پوری دنیا کو دعوت فکر دیتے تھے کہ خود غور کرو ایمان اور علم کس کے پاس ہے۔ چار بندے مل کر کسی کو حکیم الامت کے نعرے لگانے شروع کر دیں اور بعد میں کسی کی ایڈ لے کر دارالعلوم کھول لیں اور 50,000 بچوں کو پڑھا کر یہ مشہور کر دیں، تو خود سے بات ٹھونسنا اور ہے، اور وہ جو ہے جو تنہا اپنے آپ کو منوا جائے وہ امام احمد رضا اور ہے۔ تو یہ سلابت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ہے۔ یہ ضمن مجھے بس یاد آئی بات تو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ پر جو فاضل بریلوی نے ذکر کیا تھا کہ ایمان ہے قال مصطفی اور قرآن ہے حال مصطفی، تو دین کے دو جہتیں، تقسیم نہیں ہے، جہتیں بتائیں کہ ایمان کی جہت اور قرآن کی جہت۔ قرآن محفوظ رہے گا تو ایمان محفوظ رہے گا، جس دن قرآن اٹھا تو ایمان اٹھ جائے گا، یہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ایک بہت بنیادی نقطہ امام احمد رضا کی مزار مقدس کا فیض میرے دل پر آ رہا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی کتاب میں نہیں لیکن اس کی روح ضرور ہے، ذرا سنیے اس بات کو کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن جس دن اٹھ گیا امت میں اتفاق قرآن کی وجہ سے رہے گا، قرآن رہے گا اتفاق رہے گا، توحید ہمیشہ قائم رہے گی، چاہے مشرکین یہود نصارہ جتنے بڑھ جائیں جب تک قرآن رہے گا، یعنی جب دین کا منشور موجود ہے تو دین بگڑے گا کیسے۔ پہلے دین، دین موسوی اور دین عیسوی اور دین ابراہیمی، یہ سارے ادیان بعد میں جو خلف شاری کا اپنے اصل صورت میں موجود تھے، لیکن حالات کے اعتبار سے جو بگاڑ پیدا ہوا وہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا کہ جس نظام، جس صحیفے، جس لٹریچر اور جس کتاب نے ان کو وحدت دی تھی اس کتاب کو خراب کر دیا گیا، جب اس کو خطاب خراب کر دیا گیا تو نیچے نسل خراب ہو گئی۔ اسلام قیامت تک اس لیے رہے گا، اور میرے دوستو توحید آخری مسلمان تک اس لیے باقی رہے گی کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوگا، دراصل قرآن کی موجودگی کا کمال ہوگا۔ جب دین کا اصل منشور جو قرآن ہے وہ موجود ہے تو دین موجود ہے، اور حضور فرماتے جس دن قرآن اٹھا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا، جس دن قرآن کے کلمات اٹھ گئے لوگوں کے دلوں سے مٹا دیا گیا معاذ اللہ، اللہ وہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ اس بے وفا دنیا سے رخصت کرے۔ جس دن قرآنی کلمات اٹھ گئے اور لوگوں کے دلوں سے مئو ہو گئے تو بس وہی ساتھ ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہونے کی، اور اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا قیام قرآن کے اوپر ہے، دین کا قیام قرآن کے اوپر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کو زبان میں وجود اس لیے دیا ہے کہ قرآن رہے گا یعنی جب تک وجود مصطفیٰ کا ادب رہے گا، اس لیے فرمایا کہ قرآن ہے حال مصطفیٰ، قرآن کو آپ کا حال اس لیے کہا، آپ کی ذات اس لیے کہا کہ قرآن تنہا نہیں رہتا، قرآن جس خوشبو میں بستا ہے وہ ادب مصطفیٰ کی ہے، تو پہلے ادب معاذ اللہ لوگوں کے دلوں سے نکلے گا پھر قرآن اٹھے گا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے
قرآن کو زبان کی طرف نہیں رکھا, حال کی طرف رکھا, اور فرمایا کہ زبان پر تو ایمان ہوگا اور وہ باقی جس سپورٹ پر ہوگا وہ مصطفیٰ کا حال ہے اور وہ قرآن ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ. اب آئیے اسی کی جھلک ہم اس خطبہ مبارکہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, یہ ہم بالترتیب چلتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور الحمدللہ ہم پہنچے ہیں حجت الوداع کے خطبے کی طرف. ہم نے حج کا سفر بالترتیب ذکر کیا, میرے آقا کب چلے, کہاں رکے, 25 ذی القعدہ کو چلے, 5 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے, کیسے عمرے فرمایا, حج کا قران کا اپنے احرام باندھا, عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا, سیدنا علی ساتھ میں نہیں تھے, یمن میں تھے, سارے صحابہ, ہماری ساری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حضور کے ساتھ تھی. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منیٰ میں 8 ذی الحجہ کو ورود مسعود فرمایا اور وہاں پر شب بھر دعائیں کی, اور وہاں سے 9 کو حضور عرفات پہنچے ہیں, اور عرفات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ قیام فرمایا اور غسل فرمایا, وضو فرمایا, نماز ادا کی جو سنت قرار پایا, اور اس کے بعد سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے قریب آئے اور اپنی اونٹنی پر جلوہ گر ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. اور ایک صحابی, صحابہ کتنے منہمک ہیں اور کتنے مستغرق ہیں اور کتنے گم ہیں سرکار کی باتوں میں. اب آپ دیکھیں کہ میں صرف ذکر کر رہا ہوں تو آپ گم ہو گئے ہیں. یہ ذکر مصطفی کی شان اور عظمت ہے, تو جب سرکار خود جلوہ گر ہوں, سبحان اللہ کے یہ ہائے ہائے, سرکار خود جلوہ گر ہوں اور وہ زبان جس پر خدا بولے, وہ کلمات جو وحی الہی ہو, شیطان جس کی مماثلت کوئی اس سے مماثلت کا دعویٰ نہیں کر سکتا, وہ کلمات جب اترتے ہو لحن داودی سے فضا معلق ہوتی ہو, اور لحن مصطفی کا کمال کیا ہوگا. سرکار جب گفتگو فرماتے, حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ یوں دیکھ رہے ہیں حضور اونٹنی پر ہے, تو اونٹنی کے منہ کی جو رال ہے نا, رال وہ بعض صحابی کے منہ پر گر رہی ہے, ان کو پتا نہیں میرے منہ پر کیا گر رہا ہے, اور ان کے نظریں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطبہ سماع فرما. اور دوسرا صحابی دیکھتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ اس فنائیت کو ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ ایسے گم تھے کہ اونٹ کی جھاگ ان کے سر پر گر رہی تھی اور چہروں پر گر رہی تھی, اور وہ اس سے برکتیں حاصل کر رہے تھے, لیکن توجہ ہٹ نہیں رہی تھی حضور کے کلام سے اور حضور کے چہرے سے. تو یہ ایک استغراق, یہ ایک انہماک, یہ کامل تسلسل جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خطبے کا تھا. اور خطبے کے چند جملے میں نے گزشتہ تقریر میں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے, اور بڑے قابل غور جملے ایک ایک کر کے میں نے پیش کیے ہیں. اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو گزشتہ درس کو ہماری ویب سائٹ پر جا کر اگر ریپیٹ کریں تو اس میں موجود ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا یہ خطبہ کہ جب آپ نے حد نگاہ تک دیکھا کہ 1,24,000 کتنے جی, 1,24,000 بندے جہاں جمع ہو جائیں تو حال کیا ہوگا. وہ عرفات کی زمین جہاں پر مشرک آتا ہی نہیں تھا, مزدلفہ سے لڑ جاتا تھا, جہاں پر بت پرستی کا دور دورہ تھا, آج حضور اپنے رب سے رفیق اعلیٰ کے سفر پر جانے سے پہلے آخری دفعہ اپنی امت کو خطبہ دے رہے ہیں, ایسا انقلابی خطبہ کسی سفر میں, کیونکہ اس کے بعد حضور نے سفر نہیں فرمایا, تبوک سے لوٹ کر آئے ہیں. اور جب حضور نے اپنی نظریں اٹھائیں تو سروں کا سر ہے اور ان میں سارے موحدین محمدی موجود ہیں, ایک خدا کے ماننے والے, ایک خدا کو سجدہ کرنے والے, اور اس کے پیارے حبیب کی عظمت و عصمت پر سر دھڑ کی بازی لگانے والے موجود ہیں. سرکار نے ان کو دیکھا تو دل بہت خوش ہوا, اور سرکار نے وہ دیکھ کر ارشاد فرمایا, ایھا الناس, لوگوں میرے تاریخی جملے یاد رکھو, یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں گے. الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا ابدا, آج میں نبی ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ شیطان حرمین کی زمین پر دوبارہ شرک کرانے سے عاجز ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اس پر میں نے مفصل تقریر کر دی ہے. یہ نجدی اور یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں لال رومال سر پر رکھ کر اور جبے پہن کے ساری امت کو مشرک اور کافر کہتے ہیں, میں ان دجالوں سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کے اس خطبے کا جواب دو. عرفات میں تمہارا اندھا کھڑے ہو کر سارے سنیوں کو مشرک اور قبوری کہتا ہے, کہتا ہے یہ پاکستان میں قبروں کو پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں ظالموں, حرم کی حکومت تمہیں ملی لیکن حرم کا امام ایمان تمہیں نہیں ملا, حرم کا ایمان تمہیں نہیں ملا. ورنہ یہی حرم کے سب سے بڑے امام امام الانبیاء جناب رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. ہم اسی امام کو حرم کا امام کہیں گے جو مصطفیٰ کی امامت کو قبول کرے گا, ورنہ ایسے جو ہے وہ برطانیہ کے سودے کرنے والے اور گوری عورتوں کے پیچھے بھٹکنے والے سعودی بہت ملتے ہیں, ہم ان کتے اور فاسقوں کو اپنا امام نہیں مانتے. سمجھ گئے؟ اب ذرا سنیے اس بات, آپ دنیا کا دورہ کریے آپ کو پتا چلے گا سعودیہ کیا کرتا ہے اور سعودیہ کے شیوخ کیا کرتے ہیں. نیٹ پر جائیے, یوٹیوب پر جائیے, دیکھیے سعودی شیخ اور ملاؤں کے کارنامے آپ کو پتا چلے گا. اور آپ جو ہے دیوانے بنے, نہیں اسی کی پیچھے نماز پڑھنی, اسی کی پیچھے نماز پڑھنی. تو ہمارا کام ہے آپ کو حق بتانا. آپ بہو بیٹیوں والے ہو, حیا عزت والے ہو, کس پلیت کو مان رہے ہو؟ اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں, جو حرم جن کے صدقے بنا, جو امام الحرمین اور امام القبلتین ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, سرکار شاہ فرماتا ہے شیطان قد یئس, شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا میرے صحابہ کہ بعارضکم ہذہ, کہ یہاں پر اس کی عبادت کی جائے گی, شرک دوبارہ کیا جائے گا, اس سے شیطان عاجز ہو چکا ہے. تو رسول اللہ نے صحابہ کو دیکھ کر قیامت تک مسلمانوں کو کہا کہ یہ مصطفیٰ کی محنت ہے, یہ ضائع نہیں ہوگی. تیار تو میں نے 1.5 لاکھ کیے لیکن 1.5 کھرب ان کے نقش قدم پر چلیں گے, اور جہاں سے میں نے توحید کا جھنڈا گاڑ دیا ہے اور جہاں میں نے خطبہ دے دیا ہے, شیطان یہاں شرک نہیں کرا سکتا, شیطان یہاں شرک نہیں. میں سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھا تھا تو ایک نجدی آیا, کہنے لگا مجھے, کہنے لگا آپ لوگ وہی ہیں نا جو حرم کے پیچھے امام کی نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا کام سے کام رکھو, تمہیں کیا کرنا ہے, ملائیت شیخیت اور یہ خارجیت کو ہٹاؤ اور دو بدو علمی بات کرو تو تمہیں بتائے کہ تمہارے اندر خباثت کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان تمہیں مسلمان کہنا گوارا نہیں کرتا. یوٹیوب پر جائیے, اس وقت انہوں نے نیٹ پر جدہ کے اندر چند شیطان مولویوں کو بٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور توصیف الرحمان نامی ایک پاکستانی شیطان ہے جو طالب الرحمان کا چھوٹا بھائی ہے, وہ نیٹ پر آپ جائیے, سعودیہ پیچھے پوری فنڈنگ کر رہا ہے, جدہ میں ان کو بٹھایا ہے, اور وہ مزاروں کے خلاف, غوث اعظم کے خلاف, داتا صاحب کے خلاف, خواجہ غریب النواز کے خلاف اتنے غلیظ جملے بول رہا ہے کہ جو ہندو مسلمان سے لڑائی کے دوران بھی نہ بولے. آپ دیکھیے, تو الحمدللہ جو دشمنی کے محاذ پر ہوتا ہے وہ دشمن کو للکارنا بھی جانتا ہے. تو ہمارے لب و لہجے سے آپ ناراض نہ ہوں, ہم شب و روز اس چمک کو دیکھتے ہیں, اس گرمی کو دیکھتے ہیں, اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان بچاؤ. ورنہ ہمیں الحمدللہ اردو آپ سے اچھی آتی ہے, ادب و اخلاق کے قرینے آپ سے اچھے آتے ہیں, رکھ رکھاؤ اور گھیرنے کی باتیں بھی ہمیں آتی ہے, لیکن ہم نے مر کے خدا کو جواب دینا ہے. اس منصب کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمارا کام ہے کہ حق آپ کو پہنچا دیں. آپ چاہے کپڑے کے ہاتھ اپنا ایمان بھیجیں یا یان کے ہاتھ بھیجیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم آپ کو حق اور باطل کو بتا دیں. آپ میں جرت ہونی چاہیے کہ آپ دلائل سے تجزیہ کریں اور دلائل سے تجزیہ کر کے حق کو قبول کریں, اور اگر آپ کو بات غلط لکھنے لگے تو پھر اس میں کوئی رخ کاٹنے کی بجائے تحقیق کا طریقہ اور قانون یہ ہے کہ آپ علمی انداز میں آ کر گفتگو کریں. لیکن الحمدللہ ہم پوری دیانت کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دیانت ہماری کیا, بزرگوں کے دیانت والے قول پیش کرتے ہیں جس کے بعد آئے فرار نہیں. امام القبلتین جناب رسول اللہ کے قول کے بعد کون جرت کر سکتا ہے کہ حرم میں شرک ہوتا ہے؟ اب سنیے مثال کے طور پر, وہ کہنے لگے کہ آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہم نے کہا میری بات سنیے آپ ذرا تمیز سے, وہ یہ کہ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھو, قرآن میں یہ آیا کہ قرآن کو مانو, رسول کو مانو. ورنہ تو اس حرم میں یزید کے ماننے والے بھی امامت کرتے تھے, مسجد نبوی میں تو یزید کے ماننے والوں نے نمازیں پڑھائی اور صحابہ کے شاگردوں نے نمازیں نہیں پڑھی. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ کرامتا فرقے نے جو مکے پر حملہ کیا اور حجر اسود کو نکال کر لے گیا, اور 18 سال حجر اسود نہیں تھا, یا آپ اپنی یونیورسٹی میں تاریخ پڑھتے بنو عباس کی, 435 ہجری کی تاریخ اٹھا کر محمود غزنوی کی آپ دیکھیے, 5 سال کعبے میں حج نہیں ہوا, اور ساری بات چھوڑیے کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے یہ اللہ کی رضا سے تھے معاذ اللہ. تو کیوں اپنا کانسیپٹ خراب کرتے ہیں آپ, کیوں آپ اپنا نظریہ خراب کرتے ہیں؟ امامت اس کی جائز ہے جو رسول اللہ کی امامت کا قائل ہو, اور رسول اللہ کی امامت کے قائل سے مراد یہ جو حضور نے نظریہ دیا ہے اس کو وہ فالو کرتا ہو. اور ادب و تقریب, ہم نے حرم کے اندر تو یہ دیکھا ہے کتابوں میں پڑھ کر کہ صحابہ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مطاف میں نہیں ہے تو مجھے کعبے سے کیا کرنا ہے. ہم نے تو صحابہ کا امام تو یہ دیکھا ہے, ہم نے تو مسجد نبوی میں صحابہ کو یہ دیکھا ہے کہ صحابہ کرام اگر مسجد نبوی میں آتے ہیں تو کوئی رسول اللہ کی قبر شریف کی مٹی میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے. نجدیوں یہ تمہارا دین دیکھے یا صحابہ کو دیکھے؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو، سمجھے تھوڑی بات آپ. اور میں اس فورم سے جو ہے اس وقت، کیونکہ یہ براہ راست ریلے بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور الحمدللہ جن کو پیغام پہنچانا ہے وہ باقاعدہ ہماری تقریر براہ راست سنتے ہیں. دوراجی والے تو کہتے ہیں یاد اب گپ مار رہے ہیں، میں نے کہا بس تم خوش رہو، بس تم خوش رہو، تم بندر بانٹ میں لگے رہو، اپنی تنظیموں کو سپورٹ کرنے میں لگے رہو، تم اس میں خوش رہو. ہماری جس سے جنگ ہے الحمدللہ وہ سن رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ احمد رضا کے در کا کتا ہمیں کس طرح لتھاڑ رہا ہے اور لوگوں کو جو حق بتا رہا ہے اپنے لوگوں کی روش کو. اس لیے لوگ کسی اور کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، کہتے مظفر شاہ کو ٹارگیٹ کرو، اس لیے کہ ایک کو ٹارگیٹ کرو تو مخلوق ہٹے گی. ہم نے کہا نہیں الحمدللہ، وہ تو شب برات میں ہماری ہیڈ لسٹ تیار ہو جاتی ہے، اگر اس لسٹ میں نام نہیں لکھا تو نجدی کتوں تمہارا باپ بھی ہماری طرف نظر نہیں اٹھا سکتا. اور ان کے دلال جو یہاں صفوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو تو الحمدللہ ہم نے ایسی بھی ایڑی کے نیچے رکھا ہوا ہے. بولیے کیا کیا ہوا ہے؟ ایڑی کے نیچے رکھا ہوا ہے الحمدللہ. سنے میری بات، اس لیے کہ خدا اس کو غلبہ دیتا ہے جو اپنی ذات اپنے باپ کی عزت کے لیے نہیں، ناموں سے رسالت اور ناموں سے اولیاء، ناموں سے رسالت کے لیے وہ کام کرے. وہ پیر کو کم مانے، رسول کو زیادہ مانے. خدا کے واسطے پیر کو کم مانے، پیر ڈاکو نہ بنے. پیر کا کام ہے رسول تک پہنچانا، پیر نبی نہیں ہوتا. پیر کا کام ہے نہلا دلا کر آگے بڑھا دینا، قبضہ کر کے بیٹھنا نہیں. پیر کا کام ہے دین سکھا کر آگے پہنچانا. پیر منزل نہیں رہنما ہے، منزل ذات مصطفیٰ ہے. عجیب و غریب فلسفہ لا کر جو ہے وہ ہم بہت خوبصورت انداز میں تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے تو جو قرآن و سنت میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم ان کو مانیں گے، سعودی چینل پر آنے والے نجدیوں کو نہیں مانیں گے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کتاب و سنت کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں اس فارم سے، ایک نجدی غیر مقلد سے حدیث کو ضعیف ثابت کر دے. مسلم احمد میں ہم نے یہ دیکھا، صحیح حدیث میں یہ دیکھا کہ صحابہ رسول، آج اگر کوئی رسول اللہ کے دربار پر جائے تو دو کتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آگے دھکا دیتے ہیں، چلو چلو. اور ہم نے کتاب اور حدیث میں یہ دیکھا کہ صحابہ جب رسول اللہ کے دربار پر جاتے تو جالی تو درکنار ہے، رسول اللہ کی قبر شریف کی مٹی میں اپنا منہ داخل کر کے بیٹھ جاتے تھے. نجدیوں ہم نے تمہارے پاس گز گز کی داڑھی تو دیکھی، لیکن وہ صحابہ کا ادب نہیں دیکھا، وہ مصطفی دین نہیں دیکھا، وہ کرنے اولا کا عقیدہ نہیں دیکھا. تمہارے پاس لاؤڈ اسپیکر پر خوبصورت تلاوتیں تو دیکھی، لیکن وہ خوبصورت ادائیں ہم نے نہیں دیکھی جو صحابہ کی تلاوت کے ساتھ موجود تھا. صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر قاضی یاد لکھتے ہیں، مسجد نبوی آتے تو روزہ رسول پر آنے سے پہلے سرکار کے ممبر پر جاتے. آج ممبر کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ممبر کی کیا، جب بھی آپ مسجد نبوی میں جائے بیٹھا ہوگا، کیا کرنا ہے یہاں پر، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے کہا ظالم نجدی، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا کہ صحابہ جب آتے تو رسول اللہ کے دربار میں بعد میں جاتے، پہلے وہاں آتے جہاں حضور نے اپنا ایک وقت گزارا ہے. ممبر پر آتے اور ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیر کر جو مٹی لگ جاتی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چہرے پر پھیرتے. شاگرد کہتے حضور کیا کر رہے ہو؟ کہا چپ ہو جاؤ، میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو، اگر پھر بھی آقا ہمیں تانا دو تو خدا کو جواب دیتے رہے، ہم بھی خدا کو جواب دیں گے، آپ بھی خدا. میں آپ کو صرف تاریخ یاد دلا رہا ہوں، اور اس کے عوض میں مرید نہیں کروں گا آپ کو، کیونکہ میری طبیعت ہی ایسی نہیں ہے. نہ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے، ہمارے وہاں لنگر ہوتا ہے، لنگر کھاؤ سب، شکار کسی کے آپ پی ہو جاؤ، ہمیں غرض نہیں ہے، کھاؤ سب، بنا کر ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، لیکن اپنا ایمان بچاؤ اور اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ. تو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آج جو حرم میں جو ہو رہا ہے، یہ دور صحابہ میں نہیں ہوتا تھا. دور صحابہ میں سیدی عالم کے دربار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں ہوتی تھی. میری ماں حضرت عائشہ کے پاس جب لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، مشکات دارمی اٹھا کر دیکھیں، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، سیدہ نے یہ نہیں کہا، وہ مفتیہ، وہ عالمہ، وہ فقیہ، اور دین کا 45% علم آپ سے ثابت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا نماز استسقاء پڑھو. اور کہنے لگے پگلے، رسول اللہ تمہارے قریب ہے، تم بارش کے لیے رو رہے ہو؟ کہا حضور کیا کریں؟ کہا جاؤ حضور کے دربار میں. سرکار کی قبر سے اوپر جو چھت ہے اس کو ہٹا دو. چھت ہٹانے کی دیر تھی کہ آسمان اور قبر میں فاصلہ نہ رہا, چھماچھم بارش برسنا شروع ہوا. ہم نے تو ایسا دین دیکھا ہے, ہم نے حرم میں جو مذہب دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے. ہم نے 300-300 ریال کے دلال نہیں دیکھے جو ذات کے بنگالی تھے اور عربی سیکھ کر یہاں پر آ کر لوگوں کو توحید سکھاتے ہیں. ہم نے تو ان سے توحید سیکھی ہے کہ جنہوں نے براہ راست حضور کے دل سے دل لگا کر اللہ کے کلمے کو لیا ہے, صحابہ سے لیا ہے. تو ذرا غور و فکر رکھیں, ہوش رکھیں, مرنا ہے. مال کم بھی ہوتا زیادہ بھی ہوتا, او پیاروں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے, فکر یہ ہوتی ہے دن کتنے رہ گئے ہیں, جانا کب ہے, اس کی فکر میں رہے. سمجھ رہے میری بات آپ, سمجھ رہے میری بات آپ, اس کی فکر میں رہیں. اب آپ آئیے, میں یہاں پر ایک آخری جملہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. اس پر میں نے مفصل تقریر پہلے کی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کو طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی, رات کو بخار تھا, ابھی میں جلسے سے آ رہا ہوں. تو میں صرف چند باتیں یہاں پر اس حوالے سے کرتا ہوں کہ یہ خطبہ نوجوان یاد رکھیں. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور ہر حجۃ الوداع کے خطبے کا مقدمہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ یہ کہتا ہوں کہ حرم پر شرک نہیں ہوگا. میں عرض کر رہا تھا مسجد نبوی کے سامنے, یہ آیا کہ نگا جی, وہ ہمارے علامہ سراج صاحب نے تو ان کے وہاں پر بڑے کھڈے کھڑے 2 سال پہلے حج میں, اور ان کے بڑے بڑے شیوخ کو دوڑایا, الفاروق مسجد کے امام صاحب, ہاں علامہ سراج صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ نجدیوں کی پوری پوری جماعتوں کو وہاں سے اکھاڑا ہے, اور آخر میں انہوں نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا کہ بھائی چلے جائیں. تو الحمدللہ امام احمد رضا نے اپنے شیر پاک رکھے ہیں, بس ہمیں ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. سمجھ رہے آپ, ہمیں صرف ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے. سنیے میری بات, مجھ سے کہنے لگے حرم میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. میں نے کہا جو ایک لاجیکل نقطہ سنیے, میں نے کہا حرم میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا حرم پر جس کی حکومت ہوگی وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا؟ کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ گنبد خضرا تم نے بنایا یا پچھلی حکومت والوں نے بنایا؟ کہنے لگے جی پچھلی حکومت والوں نے بنایا. میں نے کہا انہوں نے حرم پر امامت کی تھی نا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا انہوں نے 300 سال سے زیادہ حرم پر حکومت کی تھی نا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا انہوں نے گنبد بنایا؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے, اور اگر ٹھیک کیا ہے تو جنت البقیع کے گنبد بھی انہوں نے ہی بنائے تھے جو تم نے 1935 میں تم نے غلبہ کر کے 1935-36 یہ وہ منحوس سال گزرا ہے کہ جس میں نجدیوں نے غلبہ کیا اور میری ماں سید عائشہ کے گنبد کو گرایا. ہماری ماؤں کی عزت قربان ہو جائے, سیدہ زہرا کے گنبد کو اپنے پاؤں سے لات مار کے گرایا, حضرت عثمان غنی کے گنبد پر بلڈوزر چلایا. میں نے کہا ظالموں جو کعبے میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا یہ گنبد خضرا بھی انہوں نے بنایا تھا, وہ گنبد بھی انہوں نے بنایا تھا, تم نے بقیع کے گنبد کیوں گرائے؟ کہنے لگے وہ غلط تھے. میں نے کہا پتا چلا کہ کعبے پر جو حکومت کرے اس کی غلطی ہو سکتی ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اگر بقیع پر گنبد بنانا ان کی غلطی تھی تو تم نے ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب نجدی کی جو اتباع کی ہے, تو حرم پر قبضہ کرنے کے باوجود یہ تمہاری خباثت اور غلطی ہے. تم تو کعبے پر حکومت بنا کر اپنے آپ کو معصوم بنا کے پیش کرتے ہو. نہیں, ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو فرشتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کعبے کا مسلح ہے. میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیوبندی تو بڑے ہی بے غیرت ہیں, ان کے سارے مولویوں کو تبلیغی جماعت سمیت سب کو انہوں نے کافر کہا ہے, لیکن یہ ریال کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ ان کا کیا نام ہے, تاریخ جمیل, اس کے لیے اگر آپ نیٹ پر چلے جائیں سعودی علماء کے کفر کے فتوے موجود ہیں. لیکن کیا کیا جائے جب مطمع نظر پیٹ بن جائے؟ الحمدللہ ہمارا پیٹ مصطفیٰ کی بھیک سے بھر چکا ہے, ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, میرے مصطفیٰ کی خیرات سے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے. اس لیے ہم اپنے اکابر کی خلاف اور اولیاء کے خلاف کسی کو بولتا ہوا دیکھیں تو گدی سے اس کے حلق کو کھینچ لیں اور زبان کو کھینچ لیں, اس کے پیچھے امامت. ہم ایسے ہزاروں امام جو اولیاء کے گستاخ اور نبی پاک کے گستاخ ہیں اس سے زیادہ افضل اپنی جوتی کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ یہ ایسوں کے پاؤں میں آئی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت موجود ہے. اصل مقصد ذاتوں کا نہیں ہے میرے دوستو, اصل مقصد اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. اب آپ آئیے یہاں پر ایک آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ جملہ, الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا عبدا, یعنی شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے. اور آپ کو میں لطیفہ سناؤں کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے جب 250-300 سال پہلے تحریک چلائی تھی سعودیہ میں, اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہ تحریک گرم ہو گئی جو آل سعود نے پھر غلبہ حاصل کیا سلطنت عثمانیہ کے خلاف. آج تو پڑھا لکھا دور ہے یار, نیٹ کا دور ہے. آپ کہتے ہیں حکومتیں, ہم نے کہا حکومتیں کیسی آتی ہیں، ایجنسیوں کے کام ہوتے ہیں، تو کعبے پر بھی حکومت یزید کی آئی تو اس کی ایجنسی افعال تھی، آج ان کی آئی تو ان کی ایجنسی افعال ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ان کی ایجنسی، یہ آپ خمار پاگل پن، کعبے کعبے میں، ارے کعبے کی حرمت کا کون انکار کرتا ہے؟ کہ بیت المقدس کعبہ نہیں ہے، وہ قبلہ نہیں ہے، اس میں کسی کے نانا کی حکومت ہے، یہودیوں کی حکومت ہے؟ کیا خدا صرف مکہ کے کعبے کا خدا ہے، قبلہ اول کا خدا نہیں؟ 124,000 کم و بیش انبیاء میں سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جہت کعبہ بنا، اس سے پہلے سارے انبیاء کا قبلہ تو وہی تھا، مصطفیٰ کریم کا بھی قبلہ وہی تھا، امام قبلتین سرکار وہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور حضور نے تو مدینے میں آ کر تحویل قبلہ کا حکم اترا. مجھے بتائیے کہ جس کی طرف مصطفیٰ منہ کر کے نماز پڑھے وہ خدا کا گھر نہیں ہوگا؟ وہ پوچھو کہاں ہیں؟ یہودیوں کے پاس. سعودیہ تو آج یہ کہنے پر ہے کہ 1974 کا جو فلسطین کا نقشہ ہے اس پر اتفاق کر کے اسرائیل کو قبول کر لو. آپ کس دنیا میں ہیں؟ آج لوگ پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ جناب پاکستان اسرائیل کو قبول نہیں کرتا. اور میں نے کہا پاکستان سے تو اسرائیل بہت دور ہے، اور مصر نے قبول کر لیا، سعودیہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں اسرائیل ایران کے ذریعے ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے. تو اب وہ 1974 کا وہ نقشہ جس میں بیت المقدس ان کے پاس ہے، تو اس وقت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس فورم سے. میں سیاسی حوالے سے، میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں نہ سیاسی حوالے سے، لیکن ایک اچھی بات ہے اس حوالے سے، لیبیا کا جو صدر ہے کرنل قذافی، اس نے اس وقت کہا تھا سعودیوں سے کہ اگر 1974 کے میپ پر قبول کرنا ہے تو فلسطینیوں نے شہادتیں کیوں دی؟ اگر بیت المقدس ان کو دے کر پھر فلسطین کو لینا ہے تو ایسے فلسطین کا فائدہ کیا ہے؟ جاگو سنیو، نہیں جاگتے ہم، رہے نہ رہے وقت بتائے گا کہ سعودی مسلمانوں کا حقدار تھا کہ غدار تھا، یہ آپ کو وقت بتائے گا. اور اس ٹریک پر دنیا چل رہی ہے بھی آہستہ آہستہ، اس ٹریک پر دنیا چل رہی ہے. اب وہ بہت دور رہا کہ کہیں کتابیں بنائی جائے اور چھاپ دی جائے. اب تو ایک بندہ مشرق سے بولتا ہے تو مغرب کے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. اب دور ترقی، اور میں کہتا ہوں جب دور ترقی کرے گا تو دراصل حضور کی عظمتیں اتنی زیادہ نکھر کے سامنے آئیں گی. سچ اتنا کلیئر ہوگا، سچ اتنا عام ہوگا. ابن عبد الوہاب نجدی نے جب بنیاد رکھی نا اپنی تحریک کی، سمجھ رہے میری بات آپ، تحریک کی بنیاد رکھی، تو بنیاد یہ رکھی کہ ہم توحید پھیلانا چاہتے ہیں اور مکہ میں مشرک بہت ہو گئے. بنیاد مسجد حرام کے امام جس کو سب مانتے، سید احمد دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلی حضرت ان کو اپنا استاذ کہتے تھے، وہ مسجد حرام کے خطیب اور مفتی اعظم تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اس کے عبدر کے اندر اس بات کو واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت کہا گیا ابن عبداللہ مجدی کو کہ آپ اپنی تحریک کی فکر، کیونکہ کسی نہ کسی تحریک کا کوئی منشور ہوتا ہے، تحریک کی فکر آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ جناب مکہ میں مشرک بڑھ گئے ہیں اور آپ توحید پھیلائیں گے، تو اس کے ہی بڑے بھائی نے یہ حدیث لے جا کر اس کے سامنے رکھی بخاری کی کہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ حرم میں شرک نہیں ہوگا. اور شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ وہ حرم میں شرک کروائے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جواب اس سے نہ بن پایا، اور آج تک نجدیوں کے سر پر یہ کلاڑا ہے جو سنی نہیں پکڑتا لیکن وہ لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے آؤ مجھے لے کر اپنا حق حاصل کرو. سرکار کی حدیثیں آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، دنیا کے کتے نہ بنو، آؤ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے فرمان کو لے کر اٹھو اور لوگوں کو حق بتاؤ. آج ایک تیار ہوگا، کل دو تیار ہوں گے، کل تین تیار ہوں گے. نسلوں کو بچاؤ، سواد اعظم کی اتباع کرو. لیکن آج تو ہم جو سیٹ ہوگا ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. آج ہمیں ان موضوعات کی کوئی غرض نہیں ہے. کہتے جی تھوڑے سے بدائف پڑھا دیجئے کہ یہ کام ہو جائے. ہم نے کہا کچھ یہ وظیفہ پہلے رکھیں آپ، صحابہ نے وظیفے کچھ بھی نہیں پڑھے اس کے علاوہ، صحابہ نے اس کے علاوہ کوئی وظیفے نہیں پڑھے. حضرت عمر کو قطبیت مل گئی، کس مسئلے میں، کس فکر میں، کس عمل پہ؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. وہ دشمن احمد پہ شدت کرتے رہے، ان کو حضور نے اپنے سینے کی قطبیت عطا فرمائی. صدیق اکبر کی پوری زندگی دیکھے دشمن احمد کے خلاف گزرتی رہی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے
کہ جو حضور کے لیے گالیاں سنتا رہا اور حضور کے گستاخوں سے جو بھیڑتا رہا، دنیا تو اس کی بھلے بظاہر نہ ہو امتحانن، لیکن آخرت ہوئی اور دور پھر لوٹ کر آیا، اور پھر دور نے دیکھا کہ جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کو بھلا دیا گیا اور پھر ان نیک لوگوں کا غلبہ ہوا. امام حسین کو جس دور میں شہید کیا گیا، کوئی امام حسین کی تعریف نہیں کر سکتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کئی دہائیاں گزری ہیں، کتنی کئی دہائیاں گزری ہیں کہ لوگ حضرت امام حسین کا نام نہیں لیتے تھے. لیکن مجھے بتائیے، وہ دور ختم ہوا، آج کوئی ہے ایسا جو امام حسین کے نام لینے سے انکار کرے؟ تو یہ بظاہر امتحان ہوتا ہے کہ اس بندے کو علو دینے کے لیے اس کے حاسدین کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کے خلاف مغلظاتیں بکتے ہیں، اور یہ چپ رہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے گالی کیوں دے رہے ہو، میں نے تو اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے، مجھے غصہ تو تب آیا جب میں نے اپنی انا کے لیے کچھ کیا تھا، میں نے تو رب کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو وہ دور اس فکر سے وہ کامیاب کر جاتا ہے. اور پھر خدا فذکرونی اذکرکم کے تحت اس آیت کی جو تفسیر ہے، اسے وہ بلندی اور اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے. تو میرے دوستو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بندے کے اندر حقیقت کے ان گوشوں کو کشادہ کرتی ہے، ان باتوں کو واضح کرتی ہے. تو لہذا مادی دنیا، بے وفا دنیا، اس سے خمار اپنے دل سے ہٹائیے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی ذات کا ادب، اس کے نبی کی ذات کا ادب. یہ نماز، روزہ، زکات، یہ متاثر کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اصل چیز متاثر کرنے والی چیز ہے، وہ ادب ہے. کیا ہے؟ بولیے. ادب اور سچی عقیدے. ابن ماجہ کی حدیث ہے مقدمے میں، سکا فرماتے آخری زمانے میں قوم آئے گی، ان کی نمازیں بہت لمبی ہوں گی اور ان کے روزے بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کی نمازیں تو اتنی ہوں گی کہ آپ بولیں گے شاید یہ مصلی چھوڑ کے گھر بھی جاتا ہے، نہیں جاتا ہے. تو سید عالم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے. اور بخاری شریف جہاں ختم ہو رہی ہے نا، تو بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی المیزان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں، بخاری کی سب سے آخری حدیث، اس پر امام بخاری نے کتاب ختم کی، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، ترازو کے اوپر بہت بھاری ہے، زبان پر بہت ہلکے اور آسان ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لوگ کہتے ہیں بخاری کی آخری حدیث، میں نے کہا نہ تم امام بخاری کو سمجھ ہی نہیں پائے. یہ تو بخاری، امام بخاری نے سبحان اللہ بحمدہ کہہ کر تو شکرانے کے طور پر آخری حدیث لائے ہیں. اصل حدیث ان کے کتاب کی وہ ہے جو اس سے پہلے ہے، اور وہ خارجی کی نفی پر ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کی سیکنڈ لاسٹ حدیث، یعنی سبحان اللہ بحمدہ یہ مستقل حدیث نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے حدیث نہیں ہے آپ کی کتاب کی، کہ آپ نے صرف اس کو بطور تشکر کے پیش کیا کہ مولا شکر ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، 16 سال میں میری کتاب مکمل ہوئی. لیکن اصل جو امام بخاری نے کتاب جس پر ختم کیا ہے، وہ بخاری شریف اٹھا کر آپ دیکھیے، اس سے پہلے حدیث کہ یخرج الناس الی القبل المشرق، ایک قوم مشرق سے پیدا ہوگی، ویقرؤون القرآن، قرآن کثرت سے پڑھے گی، لا یجاوزو حناجہ، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، ویمرقون من الدین کما یمرقون السہم من الرمیہ، ان سے ایمان اور دین ایسے نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جائے گا، اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. امام بخاری نے آخری حدیث لکھ کر بھولے بھالے مسلمانوں کو درس دیا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ خطرہ تمہارے سامنے ہے. اور خطرہ کوئی ہندو ویدے اور پنڈت کا نہیں ہے، خطرہ یہ کہ قرآن پڑھنے والی جماعت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، خطرہ یہ ہے کہ وہ قرا ہوں گے، خطرہ یہ ہے کہ وہ دین کے دعوے دار ہوں گے. کہ خطرہ کیوں؟ کہ خطرہ یہی تو ہے کہ قرآن جیسی عظیم چیز کو لے کر وہ اپنے فاسی رقیدے کو بڑھا رہے ہوں گے، اور حضور کے حدیث لائے کہ ہم رکھوں ہمیں دین، ان کا دل جو ہوگا وہ ادب رسالت، ادب اولیاء اور سواد اعظم سے جو تعلق ہے نظریے کا، اس سے وہ کٹے ہوئے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے کے باوجود ان سے ایمان ایسے نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو آپ کا دل اس سے ہلتا نہیں کہ امام بخاری جیسے شخص نے کتاب کو ختم کیا تو اس حدیث پر کیا؟ یعنی امام بخاری یہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، بخاری تو تم نے میری پڑھ لی، حدیث تو دیکھ لی، اب اس حدیث سے فیض لینا ہے تو اس گروہ کو میں آخر میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بچو،
اس سے بچو. اور اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. کہ ہندو اگر مسجد میں آیا تو آپ پہچان جاؤ، لیکن داڑھی والا شخص آ جائے تو اس کو کیسے پہچان ہو گیا؟ کہ اس کو پہچاننا ہے تو حضور کی محبت کی باتیں کرنا شروع ہو، اس کو پہچاننا ہے تو صحابہ کے یمن لے آؤ جو حضور کے در کی خاک کو چومتے ہیں. وہ اگر ہاں ہاں بھی کر رہا ہوگا تو چہرہ پھیکا پڑ رہا ہوگا، کہ اگر چہرہ پھیکا پڑ جائے تو سمجھ لینا یہ داڑھی صرف ڈرامہ ہے، اور چہرہ کھل اٹھے تو اس کے ہاتھ چوم لینا. اس لیے کہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. تو اللہ رب العالمین اس طریق پر ہمیں فہم دین عطا فرمائے. نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے، آپ مارکیٹ جائیں، ہم فرے کے اطرافات، اردو میں یہ چیزیں موجود ہیں. وہابی تحریک کیوں آئی، اس کو آپ پڑھیں، اس چیز کو آپ سمجھیں گے. اور میں کوئی بات آپ پر ٹھونس نہیں رہا اور نہ نافذ کر رہا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے جذبات پر، علم پر جذبات کا جامع پہنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اتنا جذبہ ہے کہ ابھی آپ اٹھیں اور نیٹ پر جائیں، کتابیں لے کر تحقیق کریں. مولانا سید صاحب یہ ساری بات چھوڑیں، ایک سادہ مسلمان ایک بات کر رہا تھا، جس کو نہ علم کا دعویٰ ہے نہ کسی چیز کا دعویٰ ہے، آخر دیکھیں تو صحیح وہ ہے کیا. اور میں نتیجہ یہ بتاؤں گا کہ بچت کس میں ہے، صحابہ کے ساتھ جڑنے میں، اہل بیت کے ساتھ بولیے جڑنے میں، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں. مودودی نے تفہیم القرآن لکھی، تفہیم القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو سمجھانا. میں نے کہا مودودی صاحب پہلے آپ قرآن کو سمجھ لیتے، تو آپ نے سمجھا ہی نہیں تو سمجھانے کے پیچھے چلے. تو کہتے سمجھنا کون سا مشکل ہے، گرامر آنی چاہیے، لغت آنی چاہیے، فلانا آنی چاہیے. میں نے کہا نہ، سب سے پہلے ادب آنا چاہیے. سب سے پہلے کیا آنا چاہیے بولیے؟ نجدی پڑھتا قرآن ہے لیکن اسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. عبد الجبار بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو دیکھا آپ زمانے سے وہاں پر سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہے اور کہتے ہم قرآن کے ماہر ہیں. ہم نے کہا نہیں، وہ پہلی شرط ہی تم نے غلط کر دی. سنی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو پڑھتا بعد میں پہلے چومتا ہے، پہلے چومتا ہے، سینے سے لگاتا پھر کال کے پڑھتا ہے. فرما لغت بعد میں، ادب پہلے ہے، گرامر بعد میں، ادب پہلے ہے. تو لہذا یہ جنگ ادب اور بے ادبی کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں با ادب لوگوں کے ساتھ رکھے، با ادبوں کی سنگت عطا فرمائے، ان کے ساتھ اللہ ہمیں مکمل تمسک عطا فرمائے. اور یقیناً جنہوں نے ادب کیا انہیں ایمان ملا، جنہوں نے ادب کیا ان کا دین. صحابہ کا ادب دیکھیں، عثمان غنی اپنے اس ہاتھ کو اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ. فرماتے لوگوں سنو، یہ رسول کو سرکار کے ذکر قبر ہے جاؤ. میں نے کہا صحابہ نے حضور کو کیسے سمجھا، تم کیسے سمجھا رہے ہو؟ صحابہ تو حضور سے ہاتھ ملاتے تو وہ یہ نہیں کہتے ہم کسی بشر سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ یہ کہتے خدا کے نائب سے ہاتھ ملا رہے ہیں، خدا کے خلیفہ سے ہاتھ ملا رہے ہیں. تو ان کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ، لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں میری مغفرت کے لیے میرا یہ ہاتھ کافی ہے، کیونکہ جس دن میں نے ایمان کے لیے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کو کبھی ناپاک اور شرمگاہ پر نہیں لگایا. تو اب یہ احترام کہاں سے پیدا ہوا؟ ہاتھ تو کہیں بھی رکھ سکتا ہے. فرمایا نہ، اس ہاتھ کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں کی گیا ہے نا، وہ بڑے با کمال ہیں. وہ بولے بڑے با کمال ہے. اور میں نے شیخ سعدی کا قول بھی ذکر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ زمانہ طالب علم میں ہم پڑھتے تھے کہ حمام میں خوشبو والی مٹی سے، کیونکہ اس دور میں صابن تو تھے نہیں، خوشبو والی مٹی سے نہاتے ہوئے ایک شخص نے خوشبو مٹی سے پوچھا، ارے تو مٹی ہے، تجھے خوشبو کہاں سے آ گئی؟ ہے تو مٹی ہے، مٹی میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ مٹی نے جواب دیا، شیخ سعدی کہتے ہیں، یعنی عشق کی باتیں ہیں نا. ملا کہے گا مٹی بولتی، ہم نے کہا تیرے سے خطاب کب ہے بھائی، تو عشقی حبی عشقی اور معرفانہ طریق کو تو جانتا ہے نہیں، تو تجھے کیا پتا ہے؟ مٹی سے سوال کیا اس بندے نے کہ تو مٹی ہے، مٹی میں کہاں خوشبو؟ مٹی کہتی میں مٹی ہوں، لیکن میرا ہمشی جس کی صحبت میں رہتی ہوں نا، وہ گلاب خوشبودار ہے،
تو مجھ میں تو کوئی کمال نہیں تھا، گلاب خوشبو والا تھا، اس کی صحبت میں مجھ میں بھی خوشبو آ گئی.
اللہ رب العالمین ہمیں نیکوں کی صحبت میں رکھے، اللہ ہمارے بچوں کے ایمانوں کو بچائے، اللہ ہمارے اہل و عیال کے ایمانوں کو بچائے، اللہ ہمیں سواد اعظم کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے، اسی نظریے کو فالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، سیدی غوث اعظم کی کامل اتباع، سیدنا خواجہ غریب النواز، سیدنا بختیار کاکی، سیدنا بہاؤدین زکریا، سیدنا داتا علی حجویری، حضور سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ، حضور سیدنا میرے آقا حضور عبدالعزیز فرحاروی علیہ رحمہ، علامہ تفزانی علیہ رحمہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مہارن مقدسہ کے اقطاب شاہ برکت اللہ علیہ رحمہ، اچھے میاں امام احمد رضا فاضل بریلوی، امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب، امام الواسرین مولانا رضا علی خان صاحب، حجت الاسلام مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ، اور تمام بزرگ جو اس تاریخ پر ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہمیں کامل نسبت اور سنگت عطا فرمائے. انہی دعاؤں کو بارگاہ رسالت سے مقبول کرانے کے لیے اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر دیجئے اور ٹیپ کو چھوڑ دیجئے. اس درس میں، ہمارے درس میں آیا تو ذرا ذہن جہادی بنا کر آیا کریں کہ بس گرما گرمی ہے، تو جو صف میں جب پریڈ کر رہا ہوتا ہے نا، پریڈ کر رہا ہوتا ہے سپاہی، تو وہ ٹیک شیک نہیں لگاتا کیونکہ اس کا وہ وقت ہوتا ہے. تو لہذا جس دن ذہن بیدار نہ ہونا تو پھر گھر میں جا کے سو جایا کریں. ایک بندہ بھی بیٹھے، کوئی بھی نہ بیٹھے، پھر بھی ہم اپنی سناتے رہیں گے. لیکن نظریات لے کر آئے، نظریات لے کر آئے، اور یہ کمر کو ٹکانا جو ہے نا، اس کو چھوڑے، کچھ قربانی کا جذبہ رکھے، پانی سر تک آ رہا ہے، کچھ فکر کریں، رات کو سوچیں، جلیں، روئیں، غور کریں امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اہل سنت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مدارس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری مساجد کے خلاف پوری ایک فوج تیار ہو رہی ہے، ہماری مدارس کے خلاف، ہمارے علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف، سنی عوام کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کی ایک پوری مہم تیار ہو رہی ہے. ہم ان شہیدوں کے لیے کیا حق کر رہے ہیں، ہم ان مساجد کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان مدارس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان پرانے نظام کے آستانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچیں ذرا، رات کو سونے سے پہلے سوچیں، تو پھر آپ کا ہاتھ بھی آگے بڑھے گا، آپ کی ہمت بھی آگے بڑھے گی، آپ جان بھی دین پر دیں گے، مال بھی دین پر دیں گے، اور ہر قربانی دیں گے. ان تمام چیزوں کو بارگاہ رسالت سے مقبول کرانے کے لیے سر کی آنکھوں کو بند کریے، اور گنبد خضرا کا وہ سبز سبز مبارک تصور اپنی آنکھوں میں بطور تسکین کے، وہ ہریالی، وہ سبز گنبد کی چمک کو اپنے آنکھوں کے اندر لے کر اسے دل کی طرف راستہ دیں، تاکہ وہ آنکھوں سے گزرتا ہوا دل کی طرف اترے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین پر جو سبز جالی ہے، کھڑا ہونا ہے تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے قدموں کے درمیان کھڑے ہوں، اور ان سے کہیں کہ حضور ہماری سفارش کریں، اور مل کر بارگاہ رسالت میں سر کی آنکھوں کو بند کر کے امام العاشقین امام بوسری کے جملے بارگاہ رسالت میں عرض کرے، هو الحبیب بالذی ترجا شفاعته لكل هوب من الأحوال مقتحم مولايا صل حضور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مل کر امام احمد رضا کا یہ شعر بھی پڑھ لیں. نعمت بانٹتا جی سمت وہ زیشان گیا، نعمت بانٹتا جی سمت وہ زیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ
سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عافیت سے رہنے میں عافیت کی موت، عافیت کی آخرت اور تمام گناہ معاف ہوں، اس نیت کے ساتھ سرکار ہی کے قدموں کے قریب کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں کہیے لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول.